بہت مختصر وقت آج بچا ہے، لیکن چونکہ کئی مناسبتیں ایسی جمع ہو گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے دعائے سماعت کے موقع کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ وہ دعا جو سارا سال 52 کے 52 ہفتے جمعے کی سہ پہر کو پڑھنے کی انتہائی تاکید، اور وہ فائدہ بھی میں نے بتایا کہ بزرگ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اصحاب امام جو امام کی پہلی آواز سن کے لبے کہتے ہوئے پہنچیں گے، ان کی ایک خاصیت یہ بھی کہ وہ اس دعا کی تلاوت مسلسل کیا کرتے. اور پھر عام جمعے کی سہ پہر کا اتنا ثواب تو رمضان کی جمعے کی سہ پہر، اور رمضان میں بھی اگر یہ جمعۃ الوداع، اور پھر وہ جمعۃ الوداع ہو کہ جس میں تذکرہ یہودیوں کے شر اور فتنے کا، جو دعائے سماعت اللہ کے ناموں کے حوالے سے سب سے زیادہ یہی میسج و پیغام ریپیٹ کیا جا رہا کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ پر اللہ نے اتنی نعمتیں نازل کی، نبی کو جو بھی فضل و شرف ملتا وہ پلٹ کے اس کی امت کا فضل و شرف قرار پاتا. تو ان ڈائریکٹ ویب جمعۃ الوداع، یوم القدس اور آج تذکرہ یہ بھی ہو گیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس مختصر سے وقت میں، اب آج اور کل دو دن مجلس نہیں ہے، درس ہے، کیونکہ کل شب جمعہ کی مجلس ضروری تھی، آج اور کل مصائب کا بیان نہیں ہوگا، تو 2-4 منٹ ہمارے پاس زیادہ ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اسی جملے کو آگے بڑھاؤں، اور یہ خیال کرتے ہوئے جملے کو آگے بڑھاؤں گا کہ چونکہ آسٹریلیا کے اعتبار سے یوم القدس اختتام کو پہنچ رہا، تو یوم القدس جب شروع ہوتا ہے تو اس دن تو ہمیں یہودی فتنوں کا تذکرہ کرنا، جب اختتام کو پہنچتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اب اس یوم القدس کے حوالے سے باقی سارا سال ہماری ذمہ داریاں کیا. تو میری گفتگو یوم القدس کے آغاز کے حوالے سے نہیں ہوگی، بلکہ یوم القدس کے اختتام کے حوالے سے. لیکن اس سے پہلے، چونکہ مسلسل ماہ رمضان کی ایک عبادت کی بیان کی گئی کہ اس میں مسائل کا بہت زیادہ ثواب، یہ 2-3 مسئلے میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور ان مسئلوں کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. دو بیک گراؤنڈ ہیں، ایک بیک گراؤنڈ تو یہی یوم القدس ہے ابھی آپ سنیں گے، اور دوسرا بیک گراؤنڈ ایک خوشخبری، یعنی وہ تو انسان کی نیکیاں. کل برادر محترم غلام حیدر صاحب ایک انتہائی خطرناک ایکسیڈنٹ سے بال بال بچے، میں اہل و عیال اور میں ہمارے برادر محترم علمدار صاحب درود بھیجو محمد والے محمد، اور پروردگار نے اپنا فضل کیا، اپنا احسان کیا، جس پہ برکتیں اس پل کی بھی ہوں گی جس پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا، کیونکہ وہ پل ہے کہ جس پر سے ہمارے برادر محترم مسلسل امام کی خدمت میں عریضے بھجوایا کرتے ہیں، اور اپنے ہی نہیں بلکہ دیگر مومنین کے لیے بھی یہ خدمت انجام دیتے ہیں. تو پروردگار نے ان کو بچایا، ہمارے دوسرے ساتھی علمدار صاحب کو بچایا، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کی چھوٹی بچی، خاص یہ ایک پروردگار کی ایک عنایت اور مہربانی تھی. مگر یعنی ویسے تو میں پورا 20 منٹ بھی اب غلام حیدر صاحب کے اس معجزے پہ تقریر کر سکتا ہوں، لیکن وقت بہت کم ہے، اس لیے کسی اور موقع پہ یہ بات رکھی جائے گی کہ مومن بلاؤں کا سامنا بھی ضرور کرتا اور بالکل آخری مرحلے میں بچ بھی جاتا. وہ بہت مشہور حدیث امام سے منقول ہے کہ ملعون ملعون ملعون، کہ لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اس مومن پر کہ 40 دن اس کے خیریت سے گزر جائے اور کوئی پریشانی نہ ہو. راوی چونک گئے، کہا کہ مولا ہر 40 دن میں پریشانی آئے؟ کہا نہیں، پریشانی آئے پھر آخری وقت میں پلٹ بھی سکتی، اور امام نے ہی ایک ایگزامپل اس کی بنائی، بہت ہی چھوٹی سی مثال ہے لیکن امام نے بنائی. کہا یہ بھی اس پریشانی میں شامل کہ مومن کو 100 درہم ملے، اس نے جلدی سے گنے 100 99 نکلے، پریشان ہو گئے، 1 درہم میرا رزق حلال، میری محنت کی کمائی کہاں چلی گئی. چنانچہ دوبارہ اس نے گنے 100 100، پہلی کاؤنٹنگ میں غلطی ہو گئی. کہا اتنی دیر کی پریشانی بھی ان پریشانیوں میں سے ایک جو خدا کم سے کم 40 دن میں ایک مرتبہ ضرور مومن پہ بھیج دیتا. تو آتی بھی ہے پریشانی، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، اور پھر اگر نیکیاں ہوں، دعائیں ہوں، اعمال ہو، بنجتن سینٹر کے مومنین کرام کی خدمتیں ہوں، بنجتن سینٹر کے مومنین اور مومنات کی گالیوں کو برداشت کرنا ہو، کچھ کچھ سب نہیں، تو پھر اسی طرح سے خدا کا فضل و عنایت شامل حال ہوتا. لیکن میں نے کہا نا کہ اس کانٹیکسٹ یا اس بیک گراؤنڈ میں ایک مسئلہ سامنے آیا. وہ مسئلہ کیا سامنے آیا؟ کہ کسی محترمہ نے گاڑی کو، ان کی گاڑی کو اپنی گاڑی کے ذریعے سے ٹکرا دیا. ٹکراؤ گاڑیوں میں ہوا تھا. اب اس گاڑی کا جو بھی نقصان ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا ایک غیر مسلم ملک ہمیں اس کی اجازت ہے کہ نقصان ہمارا ہوا ہے $200 کم $300 وصول کر لیں؟ اب یہ اس کے اسی کانٹیکسٹ اور اسی بیک گراؤنڈ کے مسئلے. یعنی مسئلہ ہر ایک کے پاس ہے لیکن کل کے واقعے کے نتیجے میں تازہ مسئلہ بنا ہے. آغا سیستانی ہی کی کتاب میں لے کے آ گیا کہ یہی اس وقت سب سے مناسب کتاب ہے اگرچہ یہ مسئلے تقریباً تمام مسلمانوں کے ہیں. تو پہلا تو مسئلہ یہ کہ کیا انشورنس کرانا بھی جائز ہے کہ نہیں, یہ بھی اکثر لوگ اٹھاتے رہتے ہیں. کوئی صاحب یہ دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ انشورنس یہ حرام ہے اس لیے کہ تو گیمبلنگ اور جوا ہو گئے. کوئی صاحب اس سے بھی دور کی کوڑی لے کے آتے ہیں کہ انشورنس اس لیے حرام ہے کہ اس میں آپ نے اللہ پر عدم اعتماد ظاہر کیا ہے, نو کانفیڈنس کا ووٹ دیا ہے, آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں, وہ آپ کے لیے انتظام کرنے والا ہے. تو خیر اب مسئلہ یہ بنا صفحہ نمبر 154 مسئلہ 280, مسلمان کو یہ حق پہنچتا کہ وہ مختلف انشورنس کمپنیوں سے اپنی زندگی کا, اپنے مال کے ضائع ہونے کا یا چوری کرنے کا بیمہ کروائے, اور اگر یہ بیمہ کروا لے گا تو اس ایگریمنٹ کی پاسداری اور اس کی شرائط کا خیال کرنا دونوں فریقین پر لازم, کوئی ایک پارٹی اپنی جانب سے اس کو کینسل نہیں کر سکتی. خیر یہ تو ایک عام مسئلہ تھا. مسئلہ نمبر 219 کے بعد 19 جسٹ آفٹر, کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انشورنس کمپنی کو غلط معلومات فراہم کرے تاکہ اس کے ذریعے مال اور جو کمپنسیشن اور معاوضہ ہے وہ وصول کرے, جو اس کا حق نہیں وہ مال اور وہ کمپنسیشن وصول کرے جو اس کا حق نہیں بنتا. مثلا جان بوجھ کر ایک جعلی قسم کے حادثے کو ایجاد کرے, میں اسی کی ورڈنگ پڑھ رہا ہوں, یعنی جان بوجھ کر ایک جعلی حادثہ بنائے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ شو کرے کہ حادثہ, وہ بھی نہیں حادثہ بھی ہو جائے, مثلا اپنے مال کو خود جلا ڈالے اور اس کا معاوضہ حاصل کرے, اس طریقے سے حاصل شدہ مال کبھی حلال نہیں ہوگا. اس کے بعد کسی برادر محترم یہ مسئلے پڑھ کر آیت اللہ سیستانی سے دو تین سوال کیے, وہ سوال بھی سب ایک ساتھ ہیں, 228, 226, 227, 228 اور 229, یہ چار مسئلے ہیں. کیا نان مسلم ملک میں پانی بجلی اور گیس کے میٹر کو چلنے سے روکنا یا ان کی اسپیڈ کو سلو کرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں جائز نہیں, نان مسلم ملک میں جائز نہیں, ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ملک میں بھی جائز ہے. اچھا دوسرا, اگر ایک مسلمان مغرب میں رہتا, اب ذرا سا یہ ڈائریکٹ انشورنس سے کم ہے لیکن ہے ریلیٹڈ, یہ ہے کہ غلط معلومات دینا, جو لوگ ویزے کے لیے بھی دیتے ہیں اور لوگ مختلف بینیفٹس کے لیے بھی دیتے ہیں. ایک مسلمان ویسٹ میں رہتا اور وہ وہاں کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جا کے یہ دعویٰ کرتا کہ میں اپنے ملک میں پہلے سے گاڑی چلا رہا ہوں, اور اس کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ایک سرٹیفکیٹ لے کے آ جاتا, پاکستان سے, انڈیا سے اور ایسٹ افریقہ سے سرٹیفکیٹ لینا کوئی مشکل کام نہیں, تو وہ اپنے دعوے کے لیے ایک سرٹیفکیٹ بھی پیش کر دیتا تاکہ اسے پریمیم کم دینا پڑے کہ میں پرانا ڈرائیور ہوں, تجربہ کار ڈرائیور ہوں, کئی سالوں سے گاڑی چلا رہا ہوں, تاکہ سوال ہی میں ہے, تاکہ اسے پریمیم کم سے کم دینا پڑے اور زیادہ سے زیادہ اس کو ایکسیڈنٹ کی صورت میں پیسے مل سکے. کیا یہ مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ اور اسی سے ریلیٹڈ بھی, اور کیا اگر کوئی اور یہ کام کرنے جا رہا تو ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک جاننے والا پاکستان میں, ہم اس سے سرٹیفکیٹ بنوا دیں؟ لیکن نہ ہم لینے میں, نہ ہم دینے میں, نہ وہ ہمیں کوئی پیسہ دے گا, نہ کچھ ملے گا, ہم نے کہا تعلقات ہیں ان کے لیے یہ کام کر دو. جواب, اس مقصد کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں, اور جو مال اس طریقے سے حاصل ہو جائے وہ بھی جائز نہیں, اور اس سلسلے میں کسی کی مدد کرنا اس عنوان میں آئے گا جو گناہ میں مدد کرنے کا عنوان ہے. دیکھیے مجتہد بعض اوقات فتویٰ دیتے وقت قرآن کی آیت کو کوٹ کرتا, سورہ مائدہ کی آیت ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو, کوآپریشن کرو نیکی کے کام میں, ولا تعاونوا, خبردار کبھی کوآپریشن نہ کرنا گناہ کے کام میں. یہ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کسی کی مدد کرنا لا تعاونوا علی الاثم کے زمرے میں آئے گا. آخری دو سوال, کیا غیر مسلم ملک کی بیمہ کمپنیوں کو دھوکہ دینا جائز؟ یہ ہمارے یہاں مسلمان ملک میں بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ یہاں جو کافر کمپنیاں, اور اگر کافر ملک ہے تو وہاں پوچھا گیا کیا یہ جائز, جبکہ یقین ہے کہ اس سے نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا, نہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچے گا, نہ اسلام کی کوئی توہین ہوگی. یقین بھی ہے کہ ہم نقصان پہنچائیں گے, نہ اسلام کی توہین ہے نہ مسلمانوں کی. جواب, یہ عمل بھی اوپر والے سوال کی طرح سے جائز عمل نہیں. اور آخری سوال یہ اسی کا ریپیٹیشن ہے لیکن اب سنی لیجئے. آخری سوال 229. بعض اوقات مسلمان خود ہی اپنے بیمہ شدہ مکان کو آگ لگا دیتا تاکہ غیر مسلم بیمہ کمپنی سے معاوضہ وصول کرے، کیا یہ عمل جائز؟ اور جو پیسے اس کو ملیں گے وہ اس کا مالک ہوگا؟ جواب ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے مال کو تلف کرنا اور ضائع کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی کمپنسیشن لینے کے لیے کمپنی کو جھوٹی خبر دینا جائز، اور اگر اس طریقے سے کوئی مال حاصل کر بھی لیا تو وہ کسی صورت میں حلال نہیں ہوگا. اچھا، اب تو یہ تین چار مسئلے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ آپ نے یہ سنا کہ برادر محترم کو جو حادثہ پیش آیا، ایسے حادثات لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں. میرے اس مختصر سے قیام کے درمیان تین چار تو فل فلیج چوریاں یہاں پہ ہوئی ہیں اپنے مومنوں میں، اور چھوٹی موٹی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان سب سے ریلیٹڈ یہ مسئلے، مگر انہی مسائل کا ایک اور بیک گراؤنڈ یوم القدس بھی. اب دیکھیے کتنا وقت ہے، میں کتنا بتا سکوں گا. اس سے پہلے ان تمام مسئلوں میں ایک بہت قابل توجہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوا، جس کی فل ڈیٹیل انشاءاللہ فقہ کلاس میں آئے گی جب کبھی ایام عزا کے بعد شروع ہوں گی، جو ایڈلٹ کلاس ہے. لیکن اشارہ کہ تقریباً ہر سوال دو جواب دیے. پہلا جواب یہ دیا کہ عمل حرام، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ اس طرح سے جو مال ملا وہ بھی حرام. یہ ایک چیز کی ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ واقعا دو الگ جواب. یہ بس ایک نقطہ، ایک پوائنٹ آپ کے ذہن تک پہنچانا کہ شریعت بہت سارے کام ایسے ہیں جو حرام ہیں لیکن اس کا معاوضہ حلال ہے، اور بہت سارے کام ایسے ہیں کہ کام بھی حرام ہے اور پیسہ بھی حرام ہے. یہ فرق ذہن میں ضرور رکھیے گا، کہیں آپ اپنے ذہن میں خود بخود یہ اصول نہ بنا لیں کہ اگر کام حرام ہے تو پیسہ بھی حرام ہے. ایسا نہیں، بہت سارے جتنے بھی حرام کام وہ کام تو حرام، پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں کہ کام حرام ہے اس سے ملا ہوا پیسہ بھی حرام. جیسے یہ چار مثالیں کہ انشورنس کمپنی کو غلط بیانی کے ذریعے ایک خبر دی، کام بھی حرام کی، اور اس نے آپ کی خبر سن کے آپ کو پیسے دے دیے، یہ پیسہ بھی حرام ہو گئے. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ ایسے عمل ہیں کہ کام حرام لیکن بہرحال حرام حرام ہو گیا، جو پیسہ ملا وہ آپ کے لیے حلال. جس کی دو چھوٹی سی مثالیں دے دوں، ورنہ پورا ایک لیکچر جو ہے وہ بھی شاید کم پڑے اس کے لیے. بہت مختصر سی مثال، اسلام میں مجسمہ بنانا حرام. دیکھیے، ایک تو ہاتھ کی پینٹنگ ہوتی ہے، ہاتھ کی پینٹنگ میں 99% شیعہ مجتہدین حلال کہتے ہیں. برادران اہل سنت کے ہاں تو فوٹو کیمرہ فوٹوگراف تک حرام، یہ ویڈیو والا عمل بھی حرام. لیکن ہمارے یہاں ہاتھ کی پینٹنگ بھی، جو فائن آرٹس کا ایک شعبہ، 99% مراجع کے نزدیک حلال، 1% حرام. اب جیسے اگر ہم اسی دور کو دیکھیں، آغا خمینی کیا حلال، آغا سیستانی کیا حلال، آغا خامنائی کیا حلال، ایک آغا خوئی کیا حرام. لیکن جب مسئلہ آتا ہے تصویر کا، نہیں مجسمہ، یعنی ایسی چیز کے جس کا سایہ پڑتا ہو، اس کے اندر تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ عمل حرام، چاہے وہ پلاسٹر آف پیرس سے بنایا جائے، اور چاہے وہ پلاسٹک آف پیرس سے بنایا جائے، یعنی مختلف قسم کی گڑیاں، بہت سارے گڑیا بنتی، یہ مجسمہ، یا جانوروں کے، ہاتھی کا، شیر کا، یا ایگل کا، یہ اس طرح بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، جاندار. اچھا، اب یہاں پہ سائنس اور شریعت میں فرق. سائنس تو کہتی ہے کہ پلانٹس بھی جاندار، نہیں، شریعت کہتی ہے انسان اور جانور، ان کا مجسمہ بنانا حرام. لیکن اگر کوئی یہ حرام کام کر لیتا ہے اور کر رہا ہے تو اسے حرام کا گناہ ملے گا، پھر مارکیٹ میں جب بیچ کے پیسے جو کما رہا ہے وہ پیسے اس کے لیے حلال. کام حرام اور مسلسل حرام، لیکن جو آمدنی اس کی ہے وہ اس کی حلال آمدنی. چنانچہ آپ بھی اگر اس کے گھر جائیں، کھانے پینے کا موقع ملے، افطار وغیرہ وہ آپ کو کرائے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا پروفیشن حرام پروفیشن ہے، مجسمے والا، تو وہ پیسہ بالکل حلال، اور وہ اسی پیسے سے حج اور عمرے پہ جائے. تو کچھ جگہ کام بھی حرام ہوا، پیسہ بھی حرام ہوا، جیسے انشورنس یا سینٹرل لنک یا اس قسم کے اداروں کو غلط بیانی کر کے پیسے لینا، اور کچھ جگہ کام اپنی جگہ حرام ہے لیکن پیسہ حلال ہو گیا، جس کی میں نے کہا تھا کہ میں دو مثالیں دوں گا، لیکن وقت کیونکہ بہت تیزی سے گزر گیا تو ایک ہی مثال صرف بات کو سمجھانا ہے، پورا مسئلہ تو آپ تک نہیں پہنچانا. مگر یہ جو انشورنس کا پورا نظام، اس پر وہ والے اعتراض تو بالکل غلط کہ جی یہ تو گیمبلنگ ایک طرح سے ہوگی، کہ آپ نے پیسے دیا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پیسے پورے مل جائیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا یا یہ کہ آدمی مر گیا, ہو سکتا ہے کہ نہیں جتنے پیسے جمع کرا اس سے ملے, یا یہ کہ یہ تو اللہ پہ عدم توکل. آج عشاء کی نماز کے بعد 29th رمضان کی جو دعا, اس کے اندر جب دعا ختم ہوتی ہے تو تین بار سارے مجمع کو کہنا ہوتا ہے توکل تو توکل تو توکل, کہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا, میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا, میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا. آج دعائے توکل کا دن, اس لیے کہ بس تقریباً رمضان ختم, آئندہ پورا 11 مہینے آپ کو یہ ٹریننگ یہاں سے لے کے جانا کہ اللہ کے نام پر ہم بھوکا اور پیاسا رہنے کو بھی تیار. تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد آپ کہیں جی میں اس لیے سود کماتا ہوں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, اور میں اس لیے جھوٹ بولتا ہوں کہ اس کے بغیر گھر کا خرچہ نہیں چل رہا, اور میں اس لیے شراب کا بزنس کرتا ہوں. جاتے جاتے کہا کہ 29th رمضان کو توکل تو توکل تو توکل تو کہہ کے جاؤ, اور ہم جیسوں سے کہا کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ خالی تم کہہ دو مجمع سنتا رہے, باقی دعا میں سنتا رہے, یہ ان سے کہنا کہ وہ خود بھی اپنی زبان سے ادا کرے. تو اب وہ اپنی جگہ, لیکن یہ کہنا کہ خود انشورنس توکل کے خلاف, یہ بھی غلط. ہاں واقعا جو انشورنس پر ایک اعتراض ہو سکتا اور وہ اعتراض اپنی جگہ ویلڈ ہے اور جینین, اور اسی کے حوالے سے یوم القدس کا آخری دن کا پیغام آپ کے سامنے آئے گا. وہ یہ کہ یہ جو سارا کا سارا اس وقت دنیا کا اکنامی یا مانیٹری سسٹم بنا ہوا, جس میں انشورنس کمپنی کا ایک بہت بڑا شیئر, جس کے اندر بینکنگ کا ایک بہت بڑا شیئر, یہ سب یہودیوں کے ہاتھ میں چل رہا, یہ سارا یہودیوں کے اختیار میں. گرچہ ملیشیا کے پرائم منسٹر مہاتیر محمد جب وہاں پہ ایک پرابلم آ گیا, اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی, لیکن آگے چل کے بیچارے کو بھی خاموش ہو جانا پڑا. اس وقت چاہے وہ دنیا میں اتنی کم تعداد میں ہو کہ 1% بھی بہت بڑا عدد بنے گا, وہ جملہ جو ہمارے یہاں پاکستان میں ذرا بدتمیزی سے کہا جاتا, حضرت امام خمینی نے غالباً پہلی مرتبہ کہا تھا. حضرت امام خمینی وہ شخصیت کہ جنہوں نے ہر رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا. اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو اعلان کیا ہے بہت سوچ سمجھ کے کیا, اس لیے کہ یہودیوں سے ٹکراؤ میں سب سے بڑا خطرہ یہ آتا ہے کہ کسی ملک کی اکنامی تباہ ہو سکتی اور کسی فرد کے سورس آف انکم کو ختم کیا جا سکتا. اور ماہ رمضان کا سب سے بڑا میسج یہی ہوتا کہ دنیا کا ہر آدمی فاقوں سے ڈر سکتا ہے, لیکن مسلمان کبھی فاقوں سے نہیں ڈر سکتا. اور وہ اپنا خالی زبان سے نہیں کہتا, پریکٹیکل پورا مہینہ دکھاتا کہ دیکھو ہم تمہارے سامنے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھا رہے کہ ہم سارا مہینہ فاقہ کر سکتے ہیں, ہمارے لیے فاقہ مسئلہ نہیں. یہودیت سے ٹکراؤ میں پہلا مسئلہ یہ آتا اکنامی, چاہے فرد کی ہو چاہے ملک کی ہو. اور یہی چیز ہے جو زبانوں پہ پہرے بٹھا دیتی ہے اور ہونٹوں پہ تالے لگانا پڑتے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ ماہ رمضان کے آخر, جس وجہ سے شریعت نے توکل تو کا لفظ رکھا, اسی وجہ سے غالباً امام خمینی نے آخری جمعے کو یوم القدس ڈکلیئر کیا کہ پورے رمضان کے بعد تو اب تم میں وہ صلاحیت آ جانا چاہیے کہ تم کہو کہ ہم ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے, چاہے ہمارے ملک کی اکنامی ڈاؤن ہوتی ہے تو ہو جائے, چاہے ہمارے سورس آف انکم میں فرق پڑتا ہے فرق پڑ جائے, رمضان ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اس چیز سے نہیں گھبراتے. لیکن حضرت امام خمینی اس یوم القدس کے ڈکلیریشن سے پہلے شروع سے, حتیٰ جب وہ نجف میں تھے اور ہجرت میں تھے, بار بار یہودی فتنے اور سازشوں کا تذکرہ کئی حوالوں سے کیا. مثلا لاٹری کا مسئلہ, ریفل ٹکٹ, ریڈ کراس کے اس زمانے میں نئے نئے آئے ہوئے سارے مراجع نے فتویٰ دیا, وہی آغا خمینی نے بھی دیا. لیکن آغا خمینی نے فتویٰ دینے کے بعد آخر میں اپنی جانب سے ایک نوٹ بڑھا دی. فتویٰ یہ تھا کہ اگر کہیں پہ لاٹری کا پورا سسٹم کسی اچھے کام کے لیے, کسی نیک پرپز کے لیے بنایا جا رہا, اور حصہ لینے والے, پیسے لگانے والے, پارٹیسپیٹ کرنے والے اس نیت کے ساتھ لاٹری کا ٹکٹ خرید رہے ہیں کہ اس نیک کام میں ہم حصہ لے رہے ہیں, سائیڈ میں اگر انعام مل گیا تو کیا کہنا, اور اگر نہیں ملا تو ہمیں اتنا اطمینان تو رہے گا کہ ہمارا پیسہ کسی چیریٹی کے کام میں گیا. کہ اگر یہ نیت کے ساتھ لاٹری کا کوئی بھی انسٹیٹیوشن قائم کیا جائے وہ حلال ہے, وہ جائز. کہ جہاں پہ آپ کی ڈبل نیت اس انداز کی ہو جس طرح لوگ مجلسوں میں آتے ہیں کہ ثواب کے لیے جا رہے ہیں, اور اگر کوئی نظر و نیاز ہو گئی, کوئی اچھا تبرک ہو گیا تو چلے یہ بھی مجلس کی ایک برکت ہے, مولا کے نام پہ ہم کھا رہے ہیں, یہ بھی ایک مولا کے نام سے ہم کو فائدہ. لیکن اگر کچھ بھی نہ ملا تو مجلس تو مل گئی نا, یہ والی نیت لاٹری کے ٹکٹ میں بالکل جائز. چنانچہ اسی وجہ سے بارہ جب مومنی نے گلی اس قسم کے انتظامات کیے کہ پنجتن سینٹر بنا, یا یہ کہ زینبیہ بنانا, خاص طور پر امام حسین اور جناب زینب کی جو 1400 سالہ سالگرہ آئی, یہ اسکیم کئی جگہ لوگوں سے ڈونیشن لی, اعلان کر دیا کہ اسی میں سے کسی ایک کو عمرے کے ٹکٹ پہ بھجوایا جائے گا, زیارت کے بالکل جائز. مگر
امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فتویٰ وہی دیا جو سارے مراجع نے دیا کہ اگر کسی نیکی کے کام میں حصہ لینے کے لیے ریفل ٹکٹ کو جاری کیا گیا اور خریدنے والے اس نیت کے ساتھ خرید رہے کہ انعام مل گیا تو سبحان اللہ، اور اگر نہ بھی ملا تو ہمارا پیسہ ایک نیکی میں چلا تو گیا، ایک اسپتال تو بن گیا، اسے ایک یتیم خانہ تو بن گیا، تو کہا کہ اس نیت کے ساتھ بالکل جائز. مگر امام خمینی نے آخر میں پورا فتویٰ وہی دیا جو آغائے خوئی کا تھا، جو آغائے محسن حکیم کا تھا، آخر میں نوٹ لگائے نوٹ رہا. لیکن ہوشیار رہیے گا کہ یہودی حضرات جس قسم کی اسکیم شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیریٹی کا اور ہیومن رائٹس کا نام لے اور اس کے ذریعے سے آپ کو گناہ میں مبتلا کر. باقی اور کوئی خاص بات نہیں کہ لیکن کہا اس سے، اور یہ فتویٰ 63 کا. تو اس وقت سے امام خمینی اور اس سے بھی پہلے اس چیز سے مسلمانوں کو آگاہ اور اویئر کر رہے ہیں. اور اسی وقت انہوں نے جملہ کہا تھا کہ ہے کیا اسرائیل، اگر سارے عرب ممالک، پوری دنیا کے سلمان بھی نہیں، خالی اس کے سراؤنڈنگ کے عرب ممالک ایک ایک گلاس پانی لے کے اسرائیل پہ ڈال دے تو وہاں فلڈ آ جائے گا، وہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یعنی یہ کمپیریشن، یہی جملہ ہمارے پاکستان میں بہت بھونڈلے انداز میں آ گیا. جو ایک مومن کا طرز عمل ہوتا، جو ایک مرجے کی زبان کی شان ہوتی، ہمارے ہاں یہ آ گیا کہ اگر آرے مسلمان خالی پیشاب کر دے اسرائیل پر تو اسرائیل میں فلڈ آ جائے گا. اپنا اپنا سوچنے اور بیان کرنے کا انداز ہوتا، لیکن میسج یہی تھا کہ 1% بھی نہیں، مگر دنیا ان کے ہاتھ میں اور دنیا کی پالیٹکس ان کے ہاتھ میں ہے، تو وہ بھی اکنامکس کی وجہ سے، کہ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے اسی شعبے پہ توجہ دی. لیکن اب یہ انشورنس، یہ بینکنگ، یہ سب اسی کا حصہ. اور ہمیں پتا کہ گیمبلنگ، توکل وغیرہ پرابلم نہیں، لیکن اس ذریعے سے مسلمانوں کو دوسرے نقصانات پہنچائے جا رہے ہیں، وہ اتنا لارج اسکیل ہے. اس کی وجہ سے فی الحال انڈیویجول آدمی بینک اکاؤنٹ حرام نہیں ہوگا اور انڈیویجل کے لیے انشورنس حرام نہیں ہوگا. مگر اس کا ایک میسج، آخر یہودوں نے جو کچھ یہ کیا تو کیسے کیا؟ بہرحال ان کی تاریخ بھی بڑی سیکریفائس کی تاریخ، انہوں نے بھی قربانیاں دی، انہوں نے بھی بڑی ذلتیں برداشت کی، انہوں نے بھی سریاں اس طرح سے گزاری ہے کہ اسکیٹرڈ اور مگر کوئی زمانہ ایسا تھا، اب وقت نہیں ہے ورنہ میرے پاس 1898 کے ماسکو کانگریس کی تفصیل بھی ہے لیکن کسی اور موقع پر. مگر ایک وقت آیا کہ ان کے بڑے بیٹھے، ان کے دانشور بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا، مٹ کے رہ جائیں گے. آنے والے زمانے کے لیے تیاری شروع کرنا، خدا معلوم 100 سال لگے، 200 سال لگے، 300 سال لگے، 400 سال لگے. بنیادی کام کیے گئے، بنیادی کام تعلیم حاصل کی گئی، قوم کو متحد کیا گیا، ٹیکنالوجی کی جانب توجہ دلائی گئی، ریسرچ ورک کا شوق پیدا کیا گیا. یقیناً برے ہیں، بہت برے ہیں، اتنے برے ہیں کہ آج شرق سے لے کے غرب تک آج کے دن سارا دن اور 24 گھنٹے گزر جائیں گے، ہر جگہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہوں گے، اینٹی یہودی ریلیز نکل رہی ہوں گی، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ کس طرح سے وہ اس منزل پہ آئیں. تو اب خالی یہ بھی ایک ضروری کام ہے تاکہ اس کے ذریعے ہماری آنکھیں کھلیں، ہم ہوشیار ہوں کہ ہو کیا رہا، مگر اس کے آگے بھی ہمیں کام کرنا ہے. ہمیں یعنی بہت شارٹ کر دوں، کاپی کرنا ہے یہودیت کی. اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہودی سیرت معصومین، معصومین کا وہ جو زمانہ تھا، یہ تقیہ کا زمانہ کہلاتا، جب بلڈ شیڈ ہو رہا تھا، جب قتل عام ہو رہا تھا، طالبان نے کیا قتل کیا ہوگا، صدام نے کیا قتل کیا، جو جیسوں نے کیا تھا. لیکن اس وقت امام نے اپنے ماننے کا ایڈوائز، یہ الفاظ میرے ہیں کیونکہ شارٹ کر رہا ہوں، کہانیاں تمہیں ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، تمہاری سروائیول کا طریقہ یہ ہے کہ تم ان لوگوں کی ضرورت بن جاؤ، تم اپنے آپ ایسا بنا لو کہ وہ تمہیں راضی کریں، وہ تمہیں قتل بھی کریں لیکن محتاج بھی تمہارے ہوں. یہ خود علی کی سیرت یہی، لولا علی ان کا میسج خالی یہ نہیں ہے کہ ایک نعرہ حیدری لگا دیا اور مولا کے فضائل سن کے مسکرا دیے، اس کے اندر چھپے ہوئے تھیم کو سمجھنا. لولا علی کا تھیم کیا؟ کہ تمہارا بدترین دشمن جب دشمنی کا وقت آئے تو ایسا بدتر ہے کہ تمہارے اس بچے کو بھی شہید کر دے گا جو پیدا بھی نہیں ہوا، لیکن محتاج بھی تمہارا. جب مسئلہ پھنستا، جب گوٹ اٹکتی ہے تو آتا بھی تمہارے پاس ہے. مولا کی سیرت کی یہ جھلک، وہ اپنے شیعوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے ہو اور تمہارا دشمن بھی میرے دشمن کے جیسا نہیں ہوگا. جیسے علی جیسا فضائل میں کوئی نہیں، تو لولا علی کہنے والا ایسا دشمنی میں بھی کوئی نہیں ہے. تمہارا دشمن تمہارے اسٹینڈرڈ کا ہوگا، اس کی ضرورت بن جاؤ، ایسی صلاحیتیں حاصل کرو معاشرے کو اور آنے والے زمانے کو دیکھ کر وہ چیزیں حاصل کرو. لوگ تمہارے خلاف ہیں، لوگ تمہارے دشمن ہیں، لوگ تمہیں قتل کر رہے ہیں، لوگ تمہارے گھر جلا رہے ہیں، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ تمہارے پاس آتے ہیں. یہودیت میں معصومین کی اسی پالیسی کو 200 سال پہلے لیا تو دنیا ان کے ہاتھ میں گئی، اب خالی ان کو کنڈم کرنے سے کام نہیں چلے گا، وہ کرنا ضروری ہے، وہ ضروری ہمیں پتا تو چلے کہ وہ کر کیا رہے، مگر ہمیں بھی اس انداز کی کوئی پالیسی ایڈاپٹ کرنا ہے. اور یوم القدس کا یہ سب سے بڑا آج کا میسج ہے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ یوم القدس کے حوالے سے بات ہوئی کہ یہودیت مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے لیے ہماری عورت کو بے پردہ بنایا تھا. وہ پچھلے سال کی بات تھی، اور یہ آج کی بات ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو باصلاحیت بنانا ہے. الحمدللہ آسٹریلیا میں ابھی مجھے ایک فرق نظر آ رہا. انگلینڈ میں نے بہت دیکھا، اتنا دیکھا ہے کہ تقریباً میرا دوسرا وطن بن کے رہ گیا. انگلینڈ کے اندر خدا معلوم کیوں، وہ جو ان کا ڈول سسٹم ہے یا سیکورٹی کا سسٹم، جو پہلی جنریشن وہاں گئی تھی وہ کاہل ہو گئی، نہ خود کوئی کام کیا نہ اپنے بچوں کو کچھ پڑھا کے دیا، ناکارا جنریشن. آسٹریلیا میں بہرحال پروفیشنل لوگ آئے ہیں اور ابھی تک ان کو احساس ہے، لیکن ذرا سا سست نہ ہو پائیے گا. آپ کو بہترین موقع مل گیا جو ہمیں پاکستان میں نہیں مل سکتا، آج ہمیں مل سکتا. آج ہمیں انڈیا کی بات مجھے نہیں پتا، کسی اور بھی ملک میں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو بھی تک کیا گیا ہے پرپزلی، باقاعدہ پلاننگ کر کے. سکتا یہاں موقع ملا تو ایک مرتبہ دشمن کی بھی پیغام کو لے، اور یہ پیغمبر کی زندگی میں کئی جگہ مل. ایرانی اتنے بدترین دشمن تھے اسلام کے کہ جب روم اور ایران کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کی ساری ہمدردی روم کے ساتھ، سورہ روم جو آپ نے شب قدر میں پڑھا، مگر جب سلمان فارسی نے کہا کہ ایران میں ہم لوگ دشمن سے لڑنے کی ایک خاص ٹیکٹکس اختیار کرتے تھے، خندق، پیغمبر نے اپریشیٹ کر کے کام اس پر عمل کریں گے. آئیڈیالوجی ان کی نہیں لینا، لیکن جو میتھڈ ہے وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں. جبکہ خاص طور پر دیکھیں یہودیوں کی اس پلاننگ کے لیے نہج البلاغہ کی ایک حدیث، میں نے کوشش کی کہ اس مختصر سی تقریر میں مولا کا بیان بھی چلتا رہے جو 21 رمضان سے چلا، نہج البلاغہ کا بیان بھی چلتا رہے، راتوں کا حق بھی ادا ہو. مولا کی ایک حدیث خاص اس حوالے سے، نہج البلاغہ کے آخر میں فرمان ہے الحکمت و ضالۃ المومن، حکمت وزڈم کہیں بھی پائی جائے، یہ مت سمجھنا کہ یہ یہودیوں کی چیز ہے، یہی تھا حکمت مومن کی چیز ہے جو اس سے کھو گئی ہے، جہاں گری پڑی ملے اس کو اٹھا لو، خاص اور کسی. لیکن اس پالیسی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یوم القدس آج کے ریلی ناروں کے بعد باقی سال کے 364 دن پلاننگ چاہتا، اپنے آپ کو مضبوط کر، اپنے اتحاد کو، اپنے سینٹر کو مضبوط کریں، اپنی اولاد کے ذہن بنے دیں. جو بدقسمتی سے یہاں آنے والے بعض عربوں کے خیال میں آ گیا ہے کہ ڈول پر ساری زندگی خود بھی گزارو اور پڑھ لکھ کے بیٹا کیا کرے گا، چاہے سیٹ، چاہے اس لڑکے کے لیے سیٹ لائن بھی موجود ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہترین تعلیم حاصل کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں یہی چیز اسلام کی سب سے بڑی خدمت بن جائے. پروردگارہ ماہ مبارک رمضان کی آخری راتوں اور دنوں کا واسطہ، اور آج کے اس یوم القدس کا واسطہ، صاحبان ایمان کو ماہ رمضان کے پیغامات پہ سارا سام عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار، تجھے واسطہ آل محمد کی ان قربانیوں کا، جن آل محمد کی محنتوں کا تذکرہ آج کی مجلس میں ہوا، ان کے ماننے والوں خصوصاً جو لوگ آج آئے ہیں، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں، ان خواتین و حضرات کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما. اور پروردگارہ ان تمام مصائب اور مظالم کے اختتام، فتنہ یہود کی جڑ کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سورہ فاتحہ تمام مرحومین خصوصاً جو لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں، ان خواتین و حضرات کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا.